السلام علیکم. پاکستان میں صبح شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. داعش کے ایک خود کش حملہ آور نے منگل کے روز شمالی افغانستان میں دھماکہ کر کے 20 افراد کو موت کے منہ میں دھکیل دیا، جن میں ایک طالبان کمانڈر بھی شامل ہے. جبکہ جنوبی صوبے ہلمند میں ایک سرکاری کمانڈو یونٹ نے طالبان کی جیل سے 54 لوگوں کو آزاد کروا لیا ہے. پاکستان کی نگراں حکومت نے سابق وزیراعظم نواز شریف کا ٹرائل جیل میں کرنے کا فیصلہ واپس لیتے ہوئے کہا ہے کہ اب اس مقدمے کی سماعت کھلی عدالت میں ہوگی. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے اوپن کورٹ میں بری فوج کے سربراہ قمر جاوید باجوہ سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو روکیں. عدلیہ میں ججوں کو اپروچ کیا جا رہا ہے، ججز کے فون ٹیپ کیے جاتے ہیں، ان کی زندگیاں محفوظ نہیں ہیں. اور شام کے سرکاری میڈیا نے کہا ہے کہ صدر بشار الاسد کی وفادار فورسز نے ملک جنوب مغرب میں باغیوں کے ٹھکانوں کے خلاف اپنی پیش قدمی جاری رکھتے ہوئے فوجی اہمیت کی ایک چوٹی تل الحرا کا کنٹرول سنبھال لیا ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر روسی صدر پوٹین سے اپنی ملاقات کا دفاع کر رہے ہیں. ایک روز پہلے انہوں نے اپنے اس بیان کو پلٹ دیا تھا کہ انہوں نے سن 2016 کے انتخابات میں ماسکو کی مداخلت پر صدر پوٹین کی تردید کو قبول کیا تھا. ایران نے عالمی عدالت میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس فیصلے پر امریکہ کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے جس میں سن 2015 کے جوہری معاہدے کے تحت اٹھائی جانے والی پابندیوں کو دوبارہ نافذ کرنے کا حکم دیا گیا تھا. اور تھائی لینڈ کی فٹ بال ٹیم کے 12 نوجوان کھلاڑی اور ان کے کوچ، جن کی ایک ہفتہ قبل ایک سیلاب زدہ غار سے حیران کن بازیابی ہوئی تھی، بلاخر اپنے خاندانوں سے ملنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے ہیں. اور بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں بدھ کے روز ایک زیر تعمیر 6 منزلہ عمارت ایک قریبی رہائشی عمارت پر گر گئی، جس میں 3 افراد ہلاک ہو گئے. یہ تھیں شہ سرخیاں اور تفصیل چند لمحے کے بعد. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. داعش کے خود کش حملہ آور نے منگل کے روز شمالی افغانستان میں دھماکہ کر کے 20 افراد کو موت کے منہ میں دھکیل دیا ہے، جن میں ایک طالبان کمانڈر بھی شامل ہے. جبکہ جنوبی صوبے ہلمند میں ایک سرکاری کمانڈو یونٹ نے طالبان کی جیل سے 54 لوگوں کو آزاد کروا لیا ہے. جنوبی صوبے قندھار میں طالبان نے پیر کی رات ضلع ارغزستان میں پولیس کی ایک چوکی پر حملہ کیا، جس میں 9 پولیس اہلکار ہلاک اور 7 زخمی ہو گئے. صوبائی پولیس کے ترجمان زیاد الرانی نے بتایا ہے کہ پاکستانی سرحد کے قریب واقع شورش زدہ ضلع ازغان میں جھڑپ کے دوران 25 طالبان عسکریت پسند ہلاک اور 15 زخمی ہو گئے. پاکستان کی نگراں حکومت نے سابق وزیراعظم نواز شریف کا ٹرائل جیل میں کرنے کا فیصلہ واپس لیتے ہوئے کہا ہے کہ اب اس مقدمے کی سماعت کھلی عدالت میں ہوگی. نگراں وزیر اطلاعات و قانون علی ظفر نے صحافیوں کو بتایا کہ یہ فیصلہ بدھ کو ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کیا گیا ہے. پاکستان کے سابق وزیراعظم، ان کی صاحبزادی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اسلام آباد کی ایک احتساب عدالت کی طرف سے ایون فیلڈ ریفرنس میں قید کی سزا سنائے جانے کے بعد اس وقت راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں قید ہیں. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے اوپن کورٹ میں بری فوج کے سربراہ قمر جاوید باجوہ سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو روکیں. عدلیہ میں ججوں کو اپروچ کیا جا رہا ہے اور ججز کے فون ٹیپ کیے جاتے ہیں، ان کی زندگیاں محفوظ نہیں ہیں. جسٹس صدیقی نے یہ اپیل بدھ کو شہریوں کی جبری گمشدگی سے متعلق ایک مقدمے کی سماعت کے دوران کی. سماعت کے دوران عدالت میں پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کا نمائندہ بھی پیش ہوا. شام کے سرکاری میڈیا نے کہا ہے کہ صدر بشار الاسد کی وفادار فورسز نے ملک کے جنوب مغرب میں باغیوں کے ٹھکانوں کے خلاف اپنی پیش قدمی جاری رکھتے ہوئے فوجی اہمیت کی ایک چوٹی تل الحرا کا کنٹرول سنبھال لیا ہے، جہاں سے اسرائیل کے زیر قبضہ جولان کی چوٹیوں پر نظر رکھی جا سکتی ہے. سرکاری فورسز کی اس پیش قدمی کے بعد ملک میں 7 سال سے جاری خانہ جنگی اب اسرائیل کی دہلیز کے قریب پہنچ گئی ہے، جس سے علاقائی کشیدگی میں اضافے کے خدشات بڑھ رہے ہیں۔ شام کے سرکاری ٹیلی ویژن نے اپنی فوٹیج میں سرکاری فورسز کو اس علاقے میں سب سے اونچی چوٹی پر قومی جھنڈا لہراتے ہوئے دکھایا ہے، جہاں سے 1974 کی حد بندی لائن اور اسرائیل کے زیر قبضہ جولان ہائٹس نظر آتی ہیں۔ تل الہارا کی چوٹی جو سطح سمندر سے 1100 میٹر بلند ہے، 2014 سے جہت النصر گروپ کے کنٹرول میں چلی آ رہی ہے۔ اس چوٹی پر سے اردن اور اسرائیل کے الجبیل کے علاقے دکھائی دیتے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر روسی صدر پوٹین سے اپنی ملاقات کا دفاع کر رہے ہیں۔ ایک روز پہلے انہوں نے اپنے اس بیان کو پلٹ دیا تھا کہ انہوں نے 2016 کے انتخابات میں ماسکو کی مداخلت پر صدر پوٹین کی تردید کو قبول کیا تھا۔ بدھ کی صبح ٹرمپ نے ٹویٹر پر پیغام میں کہا کہ پوٹین اور میں نے اپنی پہلی میٹنگ میں بہت سے اہم موضوعات پر گفتگو کی، ہماری بات چیت بہت اچھی رہی جو بہت سے نفرت کرنے والوں کو پسند نہیں آئی اور وہ ایک باکسنگ میچ دیکھنا چاہتے ہیں، ہماری ملاقات کے بڑے اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ صدر کا یہ بیان اس کے ایک روز بعد آیا ہے جب انہوں نے اپنے ایک روز پہلے کے بیان کو پلٹتے ہوئے کہا تھا کہ وہ امریکی انٹیلیجنس اداروں کے اس نتیجے کو تسلیم کرتے ہیں کہ روس نے 2016 کے امریکی صدارتی انتخابات میں مداخلت کی تھی۔ انہوں نے وائٹ ہاؤس میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ میں اپنے خفیہ اداروں کی تحقیق کے اس نتیجے کو تسلیم کرتا ہوں کہ 2016 کے جب ہمارے انتخابات ہوئے تو اس میں روس نے دخل اندازی کی تھی۔ منگل کے روز وائٹ ہاؤس میں ریپبلکن پارٹی کے قانون سازوں کے ساتھ ملاقات میں صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ جب انہوں نے ہیلسنکی میں اپنے بیان کا تحریری ریکارڈ دیکھا تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ صدر کا کہنا تھا کہ میرے تبصرے کے سب سے اہم جملے میں مجھ سے ایک لفظ غلط طور پر ادا ہوا، میں نے وڈن کے بجائے وڈ کہا، جبکہ اصل میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ مجھے کوئی ایسی وجہ دکھائی نہیں دیتی کہ وہ روس کیوں نہیں ہے۔ ایران نے عالمی عدالت میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس فیصلے پر امریکہ کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے جس میں 2015 کے جوہری معاہدے کے تحت اٹھائی جانے والی پابندیوں کو دوبارہ نافذ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ عدالت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران امریکہ سے ان پابندیوں کو اٹھانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے امریکہ نے قانونی ضابطوں اور سفارتکاری کے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے رائٹرز کو بتایا کہ ایران کے اس مقدمے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تھائی لینڈ کی فٹ بال ٹیم کے 12 نوجوان کھلاڑی اور ان کے کوچ، جن کی ایک ہفتہ قبل ایک سیلاب زدہ غار سے حیران کن بازیابی ہوئی تھی، بالآخر اپنے خاندانوں سے ملنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے ہیں۔ بدھ کے روز انہیں شمالی قصبے چانگ رائی کے ایک ہسپتال سے فارغ کیا گیا تھا، جس کے بعد وہ پہلی مرتبہ عوام کے سامنے آئے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ کھلاڑی، جن کی عمریں 11 سے 16 سال کے درمیان ہیں اور ان کے کوچ کی ذہنی اور جسمانی حالت اچھی ہے۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں بدھ کے روز ایک زیر تعمیر 6 منزلہ عمارت ایک قریبی رہائشی عمارت پر گر گئی، جس میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ امدادی ٹیمیں بھاری مشینری کی مدد حاصل کر رہی ہیں اور ملبے تلے پھنسے افراد کو تلاش کر رہی ہیں۔ امریکہ میں غیر قانونی طور پر غیر ملکی حکومت کے ایجنٹ کے طور پر کام کرنے اور سازش کرنے کی ملزم ایک روسی خاتون بدھ کے روز عدالت میں پیش ہوں گی، جہاں سماعت کے دوران یہ طے کیا جائے گا کہ انہیں ضمانت پر رہا کیا جائے یا نہیں۔ استغاثہ کا کہنا ہے کہ وہ فلائٹ کے لیے خطرہ ہیں۔ اسلحہ رکھنے کی حامی 29 سالہ ماریا بوتینا پر، جن کو نیشنل رائفل ایسوسی ایشن سے قریبی تعلق بھی ہے، منگل کے روز الزام عائد کیا گیا تھا کہ وہ اٹارنی جنرل کو اطلاع دیے بغیر امریکہ کے اندر روسی حکومت کے ایجنٹ کے طور پر کام کر رہی تھیں، جو غیر قانونی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں, پتا ہے www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. پاکستان کی نگراں حکومت نے سابق وزیراعظم نواز شریف کا ٹرائل جیل میں کرنے کا فیصلہ واپس لیتے ہوئے کہا ہے کہ اب اس مقدمے کی سماعت کھلی عدالت میں ہوگی. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
پاکستان کے سابق وزیراعظم, ان کی صاحبزادی مریم نواز اور داماد ریٹائرڈ کیپٹن صفدر, اسلام آباد کی ایک احتساب عدالت کی طرف سے ایون فیلڈ ریفرنس میں قید کی سزائیں سنائے جانے کے بعد اس وقت راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں قید ہیں. واضح رہے کہ جمعہ 13 جولائی کو وطن واپسی کے بعد نواز شریف اور مریم نواز کی گرفتاری کے بعد وفاقی وزارت قانون کی جانب سے جاری کیے جانے والے نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا تھا کہ اسلام آباد کی احتساب عدالت نواز شریف کے خلاف العزیزیہ اسٹیل ملز اور فلیگ شپ مقدمات کا ٹرائل جیل ہی میں کرے گی. ہم اس فیصلے پر مسلم لیگ نواز اور سابق وزیراعظم کے حامیوں کی طرف سے سخت تنقید کرتے ہوئے اس فیصلے کو آئین میں صاف و شفاف ٹرائل کے حق کی نفی قرار دیتے ہوئے اس فیصلے کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے کا کہا گیا تھا. تاہم بدھ کو وزیر اطلاعات و قانون علی ظفر نے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ قبل ازیں جیل میں ٹرائل کرنے کا فیصلہ بعض سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر کیا گیا تھا. تاہم انہوں نے کہا کہ اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب یہ ٹرائل کھلی عدالت میں ہوگا, کیونکہ ان کے بقول ہر شہری آئین,
لیکن آرٹیکل 10A ہمارے مطابق بہت صاف شفاف ہے. وہ یہ کہتا ہے آئین کا آرٹیکل کہ ہر ایک کو فیئر ٹرائل ملنی چاہیے, ہر ایک کو انصاف ملنا چاہیے اور اوپن کورٹ کے ذریعے انصاف مل سکتا ہے. تو ہم نے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کی ٹرائل ہے وہ نارمل اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں ہی ہوگی, اس کی عمارت میں ہوگی, اور اگر ضرورت پڑی منسٹری آف انٹیریئر کو کوئی بہت سیکیورٹی تھریٹ ہوا تو ہمیں پھر وہ لکھ سکتے ہیں یا آنے والی کابینہ کو لکھ سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیکیورٹی تھریٹ آ گئی ہے, اس کی وجہ سے کوئی اور جگہ پہ اکاؤنٹیبلٹی جو عدالت ہے اس کو منتقل کیا جائے.
واضح رہے کہ 6 جولائی کو اسلام آباد کی احتساب عدالت نے بدعنوانی کے ایک مقدمے میں سابق وزیراعظم نواز شریف کو 10 سال, ان کی صاحبزادی مریم کو 7 سال اور ان کے داماد صفدر کو 1 سال قید کی سزائیں سنائیں. اور جمعہ 13 جولائی کو وطن واپسی پر قومی احتساب بیورو کے حکام نے نواز اور مریم کو گرفتار کر کے اڈیالہ جیل منتقل کر دیا, جہاں کیپٹن صفدر پہلے ہی سے قید ہیں. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان کے صوبہ پنجاب میں پولیس نے عام انتخابات کو سبوتاش کرنے کا ایک مبینہ منصوبہ ناکام بناتے ہوئے کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے 4 شدت پسندوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے. طالبان انتخابات کے عمل کو کیوں سبوتاش کرنا چاہتے ہیں اور ان کی ان کارروائیوں سے کس جماعت کو فائدہ پہنچ سکتا ہے, اس بارے میں انجم ہیرلڈ گل کی ایک رپورٹ.
صوبہ پنجاب کی پولیس کے محکمہ انسداد دہشت گردی کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ گرفتار کیے جانے والے شدت پسندوں نے بعض سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بنا رکھا تھا, لیکن اس سے قبل ہی انہیں خفیہ معلومات کی بنیاد پر پنجاب کے جنوبی شہر ملتان میں منگل کو کی جانے والی ایک کارروائی کے دوران گرفتار کر لیا گیا. پولیس حکام نے یہ نہیں بتایا کہ گرفتار کیے جانے والے ان مبینہ شدت پسندوں کا تعلق ملک کے کن علاقوں سے ہے اور وہ کن رہنماؤں کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے. پولیس کے دعوے کے مطابق ملزمان کے قبضے سے دستی بموں سمیت دیگر اسلحہ, بعض علاقوں کے نقشے اور تحریک طالبان پاکستان کا لٹریچر بھی برآمد ہوا ہے. حراست میں لیے جانے والے افراد کے خلاف قانون کے تحت مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے. پنجاب پولیس نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ اس نے گزشتہ 3 ہفتوں کے دوران صوبے کے مختلف شہروں میں دہشت گردی کے 4 مبینہ منصوبوں کو ناکام بنایا ہے. معروف دفاعی اور سیاسی تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود گرفتار شدگان کے طالبان ہونے پر سوالات اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں,
واقعی میں کیا یہ طالبان ہیں یا کچھ اور ہیں اور اپنے آپ کو طالبان بتا کر اپنا جو اصل ان کا روپ ہے اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کس حد تک یہ جو بات کہی گئی ہے اس میں جو لوگوں نے کہی ہے ان میں کیا, اس میں کیا صداقت ہے؟
اس بارے میں ایف سی کالج لاہور میں شعبہ سیاسیات کے سربراہ ڈاکٹر فاروق حسنات نے طالبان کے مقاصد پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا,
بات یہ آتی ہے کہ طالبان کا اس طرح کا پکڑے بھی جانا اور حملہ بھی کرنا کی تیاری کرنا تو یہ کوئی سمجھ میں بات نہیں آتی. اور طالبان کا جو طریقہ کار ہے اور جو کہ دوسروں سے مختلف ہے کہ یہ سوئسائڈ بامبنگ کرتے ہیں, اور تو سوئسائڈ بامبر کا تو انہوں نے کوئی اس میں ذکر نہیں کیا کہ ہم نے کوئی جیکٹس پکڑی ہیں یا اس کے جو اس کو جو مدد کرتے ہیں اور جو پلان کرتے ہیں, چونکہ اس کے لیے ایک خاص پلاننگ ہوتی ہے, وہ کون لوگ ہیں, کیا مقصد ہو سکتا ہے کہ وہ الیکشن کو سیبوٹاج ایسے ہی اندھا دھن کریں, یا تو وہ کسی کو ٹارگٹ کریں جو ان کے مخالف دھڑے ہیں, جو کہ بلوچستان وغیرہ میں ٹرائبل سوسائٹی ہے, ایک ٹرائب ایک کے ساتھ ہوتی ہے دوسرے دوسرے کے ساتھ, لیکن یہاں پہ پنجاب میں تو اس قسم کی کوئی خاص چیز نہیں ہے.
پنجاب پولیس کی طرف سے دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنانے اور مبینہ شدت پسندوں کی گرفتاری کے دعوے ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب گزشتہ ہفتے صوبہ بلوچستان اور صوبہ خیبر پختونخوا میں انتخابی امیدواروں اور ان کے حامیوں پر ہونے والے حملوں میں 170 سے زائد افراد کی ہلاکت کے بعد ملک میں 25 جولائی کو ہونے والے عام انتخابات کے پرامن انعقاد سے متعلق خدشات میں اضافہ ہوا ہے. پاکستان کی نگران حکومت کے اعلی حکام کا کہنا ہے کہ حالیہ حملے بیرونی اور اندرونی شدت پسند عناصر کی کارروائی ہیں جنہیں وہ انتخابات کو ملتوی کرانے کی کوشش قرار دے چکے ہیں. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com.
بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں بدھ کے روز ایک زیر تعمیر 6 منزلہ عمارت ایک قریبی رہائشی عمارت پر گر گئی جس میں 3 افراد ہلاک ہو گئے. امدادی ٹیمیں بھاری مشینری کی مدد حاصل کر رہی ہیں اور ملبے تلے پھنسے افراد کو تلاش کر رہی ہیں. ایک رہائشی ستیم سنہا کا کہنا تھا,
رات میں دیکھا کہ سب کچھ بکھر گیا لگاتار. شروع میں لگا کہ ایک دو کچھ گرا ہے, پھر لگا کہ دھڑاک سے پوری بلڈنگ بھر بھرا کے اچانک ایسے گر گئی جیسے کہ کچھ کہا نہیں جاتا, منٹ نہیں لگے اس کو گرنے میں. پھر دھیرے دھیرے کر کے پولیس والے آئے, پھر این ڈی آر ایف کی ٹیم آئی, پھر ایک ایک کر کے باڈی نکالنے شروع کی.
یہ تھے ایک رہائشی کے تاثرات. یہ علاقہ ایسی غیر معیاری عمارتوں سے بھرا پڑا ہے جن کی تعمیر میں حکومتی ضابطوں کو نظر انداز کیا گیا ہے اور ناقص میٹیریل استعمال کیا گیا ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کو تسلیم کیا تھا کہ امریکی انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹ درست ہے کہ روس نے 2016 کے صدارتی انتخاب میں مداخلت کی. صرف ایک دن پہلے ہی انہوں نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ کھڑے ہو کر متضاد بیان دیا تھا. صدر ٹرمپ کو بیان کیپیٹل ہل میں دونوں جماعتوں کی کڑی تنقید کے بعد دینا پڑا, جبکہ قانون ساز مزید کارروائی پر غور کر رہے ہیں. وائس آف امریکہ کی کانگریس کی نامہ نگار کیتھرین جپسن کی رپورٹ کے ساتھ مبشر علی زیدی.
ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا. جملہ یوں ہونا چاہیے تھا, میں نہیں سمجھتا کہ روس کیوں ملوث نہیں ہوگا. یہ ہے وہ وضاحت جو صدر ٹرمپ نے پیش کی, یہ کہنے کے ایک دن بعد کہ انہیں ولادیمیر پوٹین کی اس بات پر اعتبار ہے کہ روس نے امریکی الیکشن میں مداخلت نہیں کی. انہوں نے کہا کہ روس نے ایسا نہیں کیا. میں کہوں گا کہ مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ روس آخر کیوں ملوث ہوگا. یہ تھا صدر ٹرمپ کا سابق بیان. صدر کی جانب سے اپنے انٹیلیجنس اداروں کے نتائج کو مسترد کرنے کے بعد ریپبلیکن قیادت کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ روس کو آئندہ ایسا کرنے سے خبردار کریں. سینٹ میں ریپبلیکن قائد مچ میک کونل نے کہا, میرے خیال میں روس کو ادراک ہونا چاہیے کہ امریکہ میں بہت سے لوگ سمجھ گئے ہیں کہ 2016 میں کیا ہوا تھا, اور بہتر یہ ہے کہ 2018 میں ایسا نہ ہو. یہ تھا مچ میک کونل کا انتباہ. یعنی آئندہ ایسا ہوا تو روس پر مزید پابندیاں خارج از امکان نہیں. ایوانی نمائندگان کے اسپیکر پال رائن کہتے ہیں, میں اچھے تعلقات کی خواہش اور ضرورت کو سمجھتا ہوں, یہ بالکل مناسب بات ہے, لیکن روس میں ایک شر انگیز حکومت ہے جو ہمارے مفادات کے خلاف ہے, جو ہمارے اقدار کے خلاف ہے. یہ تھا پال رائن کا تبصرہ. اگرچہ قیادت نے نام لے کر صدر ٹرمپ پر تنقید نہیں کی, لیکن بعض ریپبلیکن رہنما ان کے بیانات کے بین الاقوامی سطح پر منفی اثرات سے جھنجھلائے ہوئے ہیں. مثلا رائن کوسٹلو, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہماری اخلاقی برتری کو نقصان پہنچا ہے، اس سے ہماری خود مختاری پر حقیقی عزت پڑی ہے۔ یہ تھے کانگریس مین روائن کوسٹیلو کے الفاظ۔ یہی خیالات دوسری جانب بھی ہیں۔ ڈیموکریٹ کانگریس مین ایلیٹ اینگل نے کہا، ہم سب جانتے ہیں کہ پوٹن ایک بے رحم رہنما ہیں جو ہمارے اتحاد کو توڑنا چاہتے ہیں، مغربی یکجہتی کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں اور جمہوریت کو تباہ کرنے کے خواہش مند ہیں۔ پوری دنیا انہیں اس نظر سے دیکھتی ہے، لیکن سادہ سی بات ہے کہ امریکہ کے صدر اب اپنی خواہش سے پوٹن کے ساتھی ہیں۔ یہ تھی کانگریس مین ایلیٹ اینگل کی تنقید۔ بعض ریپبلکن رہنما کہتے ہیں کہ الیکشن میں روسی مداخلت ثابت ہونے کے باوجود اس میں صدر کو ملوث کرنا ضروری نہیں۔ سینیٹر جان کرونین نے اس بارے میں کہا، میں سمجھتا ہوں کہ صدر اس لیے چکرا گئے کہ وہ اسے اپنی ذات پر براہ راست حملہ سمجھتے ہیں۔ کاش ہم ان دونوں باتوں کو علیحدہ کر سکیں۔ یہ تھے سینیٹر جان کرونین کے الفاظ۔ صدر ٹرمپ کو ریپبلکنز میں 90% حمایت حاصل ہے۔ ان کی یہ مقبولیت ریپبلکن قانون سازوں کو کسی کاروائی سے روکے گی۔ ان میں سے کچھ کو دوبارہ انتخاب کے لیے مشکل مڈ ٹرم الیکشن کا سامنا ہے، جبکہ ڈیموکریٹس مزید کاروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ٹیری سیوول ان میں سے ایک ہیں۔ Now is the time for Congress and the Republicans that led it. وقت آ گیا ہے کہ کانگریس اور ریپبلکنز آگے بڑھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنی جمہوریت کا تحفظ کریں اور صدر ٹرمپ کی جانب سے اسپیشل کاؤنسل رابرٹ مولر کی تحقیقات پر حملے کو روکنے کے لیے قانون منظور کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک اور سائبر حملے سے اپنے انتخابی نظام کو محفوظ رکھنے کے لیے قانون منظور کریں۔ یہ تھی کانگریس مین ٹیری سیوول کی تجویز۔ اب ایسا لگتا ہے کہ ریپبلکن رہنما وزیر خارجہ مائک پومپیو کو اس ہفتے کیپٹل ہل لائیں گے تاکہ امریکی سیاست میں روسی مداخلت سے متعلق سوالات کے جواب حاصل کیے جائیں۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدر ٹرمپ نے پیر کے روز دنیا بھر میں بہت سو کو اس وقت حیران کر دیا جب انہوں نے ہیلسنکی میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ کھڑے ہو کر ان پر تنقید سے انکار کر دیا۔ یہ سب کچھ ٹرمپ کی جانب سے برطانوی وزیر اعظم تھریسا مے، جرمن چانسلر اینگلا مرکل اور یورپی یونین اور نیٹو سمیت امریکہ کے قریبی اتحادیوں پر ان کی سخت تنقید کے بعد سامنے آیا ہے۔ خارجہ پالیسی کے کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ صدر نے جنگ عظیم دوم کے بعد کے ورلڈ آرڈر کو پلٹ دیا ہے، اور اب وہ اثر نو یہ تعین کر رہے ہیں کہ امریکہ کے حقیقی دوست اور دشمن کون ہیں۔ واشنگٹن سے وائس آف امریکہ کی سفارتی نمائندہ سنڈی سین کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
صدر ٹرمپ نے یورپ کے اپنے دورے پر تنقید کے دوران منگل کے روز بظاہر اس نقصان پر قابو پانے کی ایک کوشش میں ایک تیار شدہ بیان پڑھا، جس میں انہوں نے کہا کہ نیٹو کے رہنماؤں کے ساتھ ان کے بہت اچھے مذاکرات ہوئے۔ پریس نے اسے خاصے غلط طور سے پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے لوگوں کی توہین کی ہے، تو اگر لوگوں سے اس رقم کی ادائیگی کے لیے کہا جائے جو انہیں ادا کرنا ہی ہے، تو ہو سکتا ہے میں نے ایسا کیا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں نے محسوس کیا کہ ہر شخص خوش تھا۔ منگل کے روز ٹرمپ نے ٹویٹر پر اس چیز کو اجاگر کرتے ہوئے جسے انہوں نے پوٹن کے ساتھ ایک پہلے سے بھی اچھی ملاقات کہا، میڈیا کو بھی الزام دیا۔ انہوں نے لکھا کہ اگرچہ میری نیٹو کے ساتھ ایک اچھی ملاقات رہی، بہت بڑی رقم اکٹھی ہوئی، حتیٰ کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ میری ایک بہتر ملاقات ہوئی، افسوسناک امر یہ ہے کہ اسے اس انداز میں رپورٹ نہیں کیا جا رہا۔ دورے کے دوران سی بی ایس کی جانب سے صدر سے پوچھا گیا کہ امریکہ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے، تو ان کا جواب تھا، میرا خیال ہے کہ ہمارے بہت سے دشمن ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یورپی یونین تجارت میں ہمارے ساتھ جو کچھ کرتی ہے تو وہ ایک دشمن ہے، لیکن واشنگٹن میں سینٹ کے اکثریتی لیڈر اور دوسرے ریپبلکن سینیٹرز کو یورپی اتحادیوں کو از سر نو یقین دہانی کرانی پڑی۔ ریپبلکن سینیٹر مچ میکونل نے کہا، اپنی جانب سے میں یورپی یونین کے ہمارے دوستوں سے کہوں گا کہ ہم نیٹو معاہدے کو اہمیت دیتے ہیں۔ یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے اہم فوجی اتحاد ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یورپی یونین کے ملک ہمارے دوست ہیں اور روسی ہمارے دوست نہیں ہیں۔ یہ الفاظ تھے سینٹ کے اکثریتی لیڈر مچ میکونل کے۔ کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یورپ میں امریکی اتحادی نیٹو اور پوٹن کے لیے ٹرمپ کے متضاد بیانات سے حیران ہو گئے ہیں۔ ولسن سینٹر کے ویلیم پومرنس کہتے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ وہ اب اس حقیقت کو ذہن میں رکھیں گے کہ امریکہ کی جانب سے سیکیورٹی کی ضمانتیں اب اتنی مضبوط نہیں ہیں جتنی کہ ماضی میں ہوا کرتی تھیں، اور یہ صرف آج کے واقعے کا ہی ایک تاثر نہیں ہے بلکہ یہ تاثر نیٹو کے سربراہی اجلاس اور یورپی یونین کے سربراہی اجلاس سے بھی ملا تھا، جہاں ٹرمپ نے اپنے اتحادیوں اور اپنے ان 70 برسوں کے اتحادیوں پر درحقیقت تنقید کی تھی جو 11 ستمبر اور دوسرے بڑے عالمی بحرانوں کے دوران امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ الفاظ تھے تجزیہ کار ولیم پومرینس کے۔ لیکن کچھ تجزیہ کار اس سے اتفاق نہیں کرتے، ان کا کہنا ہے کہ نیٹو کے لیے امریکی حمایت تبدیل نہیں ہوئی ہے۔ سٹیٹفورڈ کی تجزیہ کار ریوا گویوں کہتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ یورپ کے مشرقی حصے کے ان ملکوں کے لیے اپنی دفاعی حمایت بڑھا رہا ہے جنہیں روس سے سب سے زیادہ خطرہ لاحق ہے۔ یہ تھی تجزیہ کار ریوا گویوں۔ لیکن کچھ ملک یہ اندازہ لگانے کے لیے کہ عالمی نظام تبدیل ہو رہا ہے یا نہیں، اس پر نظر رکھیں گے کہ آیا پینٹاگون نیٹو کی مشترکہ مشقوں سے الگ ہوتا ہے یا نہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
گزشتہ روز ایران کے فوجی وفد نے پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی اور سرحدوں کی حفاظت اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ نفیسہ ہوت بھائی۔
ایران کی فوجی قیادت پاکستان آئی ہوئی ہے اور وہاں انہوں نے پاکستان کے فوجی سربراہ جنرل باجوہ سے ملاقات کی۔ بلوچستان یونیورسٹی میں سابق وائس چانسلر بریگیڈیئر آغا گل۔ ایران کی جو فوجی قیادت ہے وہ کبھی کبھی پاکستان آتی ہے، اور اس وقت ان کے آنے کی اہمیت آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ خاص طور پہ کچھ دن پہلے ہی مستونگ میں داعش نے خوفناک حملہ کیا تھا، اس کے پیش نظر اگر دونوں ملک تعاون کریں تو کتنی بہتری آ سکتی ہے؟
ایران تو ہمارا بہت قریبی دوست ہوا کرتا تھا۔ ایران کے انسٹرکٹر کوئٹہ کے سٹاف کالج میں پڑھاتے تھے اور پاکستانی انسٹرکٹر ایرانین سٹاف کالج میں پڑھاتے تھے۔ یہ 60s کی بات کر رہا ہوں۔ ایران نے 70s میں ہماری بہت مدد کی، جب سوویت یونین افغانستان میں آیا تھا انہوں نے اس وقت ہمیں اپنے جہاز بھی دیے تھے اور وہ انسرجنسی پاکستان نے لڑی، تو ہماری ایکسائزز بھی اکٹھی ہوا کرتی تھی، ہم سینٹو کا حصہ بھی ہوتے تھے۔ ایران ہمارے ساتھ بہت قریب رہا ہے، ہمارے تعلقات ایران کے ساتھ ایسے ہیں کہ ایران اور چائنا واحد ملک ہیں جن کے ساتھ ہمارے بارڈر کا کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے۔
آغا مسعود ایرانی میڈیا کی نمائندگی کرتے ہیں پاکستان میں، آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کا ایران کے ساتھ ایک جھگڑا چل رہا ہے، لیکن اس وقت پاکستان اور ایران زیادہ قریب آ رہے ہیں، اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟
دیکھیے، اس وقت پاکستان اور ایران دونوں کا مفاد اسی میں ہے کہ یہ دونوں پڑوسی ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے سے تعاون کریں، اور جیسے کہ جنرل باجوہ صاحب نے صحیح فرمایا ہے کہ فوجی تعاون ایک دوسرے کے ساتھ بہت ضروری ہے۔ اس وقت ایران کو پاکستان کو اور جو ہے نا وہ خطرات نہ صرف داعش سے ہیں بلکہ جس قسم کی صورتحال ایران میں ڈیولپ ہو رہی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ سینکشن کی وجہ سے وہاں پہ مہنگائی بڑھی ہے، غربت میں اضافہ ہوا ہے اور لوگ جو ہے بہت بے چین، یہاں تک کہ ہمارے صاحب نے بھی کہا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہوئے صورتحال کا ہم مقابلہ کریں۔ تو اب پیر کے دن جو مصنوع میں واقعہ ہوا ہے، اس سے پہلے پشاور کے قریب جو واقعہ ہوئے ہیں، اس میں داعش کا کردار ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ داعش کے پس پردہ بہت سے ایسے عناصر ہیں کہ جن کو افغانستان سے مدد ملتی ہے، جن کو بھارت سے مدد ملتی ہے، اور آپ کو میرا خیال اس بات سے اتفاق کریں گے کہ جن لوگوں نے مستونگ میں حملہ کیا تھا اور جس کے اندر سراج رئیسانی جو ہیں شہید ہوئے، اس سے پہلے ان کا بیٹا شہید ہوا، اس کے پیچھے بھی لوگ جو فیسیلیٹر تھے وہ افغانستان سے آئے تھے۔ ڈاکٹر بلاغر صاحب کا دورہ پاکستان میں آنا، اور اس سے پہلے 2-3 مہینے پہلے باجوہ صاحب کے ایران جانا اور دونوں فوجوں کے مابین تعلقات میں مستحکم کرنا، ان کو مضبوطی پیدا کرنا، یہ چیزیں جو ہیں یہ دونوں ملک کے مفاد میں ہیں اور دشمن یہ کی ہے۔
ہمارے ساتھ تھے بلوچستان یونیورسٹی میں سابق وائس چانسلر بریگیڈیئر آغا گل، اور ایرانی میڈیا کی نمائندگی کرتے ہیں پاکستان میں آغا مسعود۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے, دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. پاکستان میں اقلیتی گروپ جماعت اہمیت دیا کے ووٹروں نے اس بنیاد پر انتخابات میں بحیثیت ووٹر بھی شرکت سے بائیک آؤٹ کر دیا ہے کہ ان کے ووٹروں کے لیے الگ فہرست بنائی گئی ہے. تنظیم نے اس اقدام پر احتجاج کیا ہے اور اسے امتیازی سلوک قرار دیا ہے. اسلام آباد سے یہ رپورٹ دی ہے محمد جلیل نے.
پاکستان کی احمدی برادری ایک عرصے سے اپنے خلاف رکھے جانے والے سماجی سلوک پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اس کی وجہ بعض امتیازی قوانین کو قرار دیتی ہے جو خاص طور پر احمدی برادری کے لیے بنائے گئے ہیں, جن کے تحت انہیں بطور ووٹر ایک الگ انتخابی فہرست میں شامل کیا جاتا ہے جو خاص طور پر احمدی برادری کے ووٹروں کے لیے مخصوص ہے. بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے جماعت احمدیہ کے ترجمان سلیم الدین نے کہا کہ احمدی برادری پاکستان کے جمہوری عمل میں پوری طرح حصہ لینے کی متمنی رہی ہے, تاہم ان کے بقول بعض امتیازی انتخابی قواعد و ضوابط کے خلاف بطور احتجاج انہوں نے رواما ہونے والے انتخابات کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے.
جو الیکٹورل رول, جو لسٹیں, ووٹر لسٹیں بنتی ہیں اور اس دفعہ بھی بنائی گئی ہیں, وہ اس طرح سے بنی ہے کہ ایک جنرل لسٹ ہے جس میں تمام مسلمان, سکھ, ہندو, عیسائی, ہر مذہب کے ایک لسٹ میں ہیں, جبکہ دوسری ایک فہرست تیار کی گئی ہے الگ سے جس میں صرف احمدیوں کو ڈال دیا گیا ہے. تو یہ ایک انتہائی امتیاز برتتے ہوئے ڈسکریمنیشن ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں الگ سے, ایک مین سٹریم سے الگ کر دیا گیا ہے, اس وجہ سے ہم احتجاجاً ان انتخابات میں حصہ نہیں لے رہے.
سلیم الدین نے مزید کہا کہ کسی بھی شہری کو ووٹ کا حق اگر مذہب کی بنیاد پر دیا جائے تو وہ ان کے بقول کسی طور بھی درست نہیں ہے. انسانی حقوق کی تنظیمیں اور کارکن احمدی برادری کے لیے خاص طور پر وضع کیے گئے انتخابی قوانین سے متعلق تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے آ رہے ہیں کہ ملک کے تمام شہریوں کے انتخابی عمل میں یکساں شمولیت کو یقینی بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے. انسانی حقوق کے موقر غیر سرکاری ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے وائس چیئر پرسن کامران عارف نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا,
دیکھیں ہمارے آئین کے نیچے احمدی کمیونٹی ایک ریلیجس مائنورٹی ہے, مذہبی اقلیت ہے, اور اس وجہ سے ان کو جتنے بھی مذہبی اقلیتوں کے حقوق ہیں ان کو حاصل ہیں. صرف احمدی کمیونٹی کو سپریٹ الیکٹریٹ میں ڈالا جاتا ہے, باقی جو ہیں مذہبی اقلیتیں ان کو نہیں ڈالا جاتا, اور یہ ایک ڈسکریمنیشن ہے. ہماری نظر میں تمام سٹیزنز کو یکساں ٹریٹ کرنا چاہیے.
احمدی برادری کی طرف سے عام انتخابات کے بائیکاٹ کے فیصلے پر تاحال درخواست کے باوجود حکومت کے کسی عہدیدار کا کوئی موقف سامنے نہیں آیا ہے, تاہم قبل ازیں حکومت میں شامل عہدیداروں کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ ملک کی دیگر مذہبی اقلیتی برادریوں کی طرح احمدی برادری پر بھی انتخابی عمل میں حصہ لینے پر کوئی پابندی نہیں ہے اور اپنے ووٹ کا اندراج بطور احمدی نہ کرانے کا فیصلہ ان کا اپنا ہے, حالانکہ قانون کے مطابق وہ ایسا کرنے کے پابند ہیں. پاکستان میں احمدی آئینی طور پر غیر مسلم ہیں اور اس برادری کے لوگ خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے, اور ایسا کرنے کی صورت میں ان کے لیے قانون کے تحت قید کی سزائیں ہیں. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے.
1.5 ارب ڈالر کے اس دفاعی معاہدے کے تحت پاکستان جو ہیلی کاپٹر حاصل کر رہا ہے وہ پاکستان میں پہلے سے موجود ہیلی کاپٹروں کے اس بیڑے کی جگہ لیں گے جو پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں وسیع پیمانے پر استعمال کرتا ہے. پاکستان اور ترکی کے درمیان اس دفاعی معاہدے کو ماہرین دو دوست ملکوں کے درمیان ایک سہولت قرار دے رہے ہیں. پاکستان میں دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کہتے ہیں,
ہمارے لیے آسان رستہ ہے, جہاں ایک برادر ملک ہے اور اس سے ایک اشورڈ سپلائی ہے اسپیئر پارٹس کی, کوئی بعد میں ریسٹرکشن نہیں ہے, کوئی عام ٹیسٹنگ نہیں ہے, اور اکوپمنٹ بھی ہمیں ریزنیبل اسٹینڈرڈ کا مل جاتا ہے جو کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق ہے.
پاکستان اور ترکی کے درمیان دو طرفہ دوستانہ تعلقات 100 برس سے بھی زیادہ قدیم ہیں. ان تعلقات کو ایسے معاہدے مزید مضبوط کر سکتے ہیں. ترکی میں پاکستان کے سابق سفیر مشتاق احمد مہر ان تعلقات کی تاریخ بتاتے ہوئے کہتے ہیں,
یہ ڈیفنس کی کوآپریشن تو بہت پرانی ہے اور اس کو ہم نے انسٹیٹیوشنلائز کیا تھا, اسٹرینتھن کیا تھا وہ جب ہم نے سینٹو کو جوائن کیا تھا, تو سینٹو میں ٹریننگ سسٹم تھا, ہم دونوں ملکوں میں 100 کے قریب لوگوں کو ٹرین کرتے تھے اور ان کو بالکل ایلیمنٹری لیول پہ بھیجتے تھے تاکہ انہیں زبان بھی آ سکے اور وہ اسکل بھی سیکھ سکیں. اس کے علاوہ پولیٹیکل ریلیشن شپ بہت اچھا رہا ہے اور اس میں جو موسٹ کرٹیکل ڈیفیکلٹ اور کمپلیکیٹڈ ایشوز ہے جیسا سائپرس تھا, کشمیر تھا, اس پہ دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کو سپورٹ کیا ہے.
ترکی کی دفاعی صنعت دن بدن فروغ حاصل کر رہی ہے اور خطے میں پاکستان جیسے ملک کو بھی اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے. فرقان حمید, ٹرکش ریڈیو این ٹی وی سے وابستہ ہیں.
دیکھا جائے ترکی دفاعی صنعت پچھلے 5 سال کے دوران ترکی نے بڑی ترقی کی اور بڑی تیزی سے ترقی کرنے والے پہلے 5 ممالک میں شامل ہو رہا. یہ ہے کہ اسلامی ممالک کو بھی بڑی تعداد میں اسلحہ فروخت کر رہا, پاکستان کو بھی اسلحہ فروخت کر رہا. اور یاد ہوگا پچھلے دنوں ترکی نے پاکستان کے لیے 4 جنگی بحری جہاز کے شکر جو ہے وہ تیاری کرنے کا بھی آرڈر حاصل کیا, جبکہ پاکستان پچھلے 23 مارچ کو جب پاکستان کا انڈیپینڈنٹ ڈے تھا اس جنگی ہیلی کاپٹروں کی نمائش کا اہتمام بھی کیا تھا. پاکستان کے ساتھ ترکی کے جو دفاعی تعلقات ہیں بڑے گہرے چلے آ رہے ہیں.
اس سوال کے جواب میں کہ آیا پاکستان کی دفاعی صلاحیت ایسی ہے کہ وہ بھی ترکی کو دفاعی ساز و سامان فروخت کر سکے, جنرل شعیب کہتے ہیں,
ہم جو چائنا کی مدد سے جو ایک ایئر کرافٹ ہم نے بنایا ہے اور اس کو ہم اس کے مختلف بلاکس ہیں, اس کو GF-17 تھنڈر ایئر کرافٹ کہتے ہیں, تو یہ پاکستان ابھی مارکیٹ میں بیچ رہا ہے, پرفارمنس کے لحاظ سے یہ F-16 کا کمپیٹیبل ہے.
ترکی اور پاکستان کے درمیان اس دفاعی معاہدے کے بارے میں ترک وزیر دفاع نورالدین چینکلی کا کہنا ہے کہ ترکی کئی ارب ڈالر کے ایسے انتہائی جدید پروجیکٹ پر بین الاقوامی سطح پر پہلی مرتبہ کام کر رہا ہے. تاہم خود ترکی ہرجٹ نامی نئے لڑاکا طیارے بنا رہا ہے جو سن 2022 تک تیار ہو جائیں گے اور F-16 لڑاکا طیاروں کے ساتھ مل کر ملکی دفاع کو مضبوط بنائیں گے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
مدثرہ منظر کی رپورٹ آپ نے سنی کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان گزشتہ ہفتے ایک تاریخی دفاعی معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں جس کے تحت پاکستان ترکی سے اٹیک 30 T-129 ہیلی کاپٹر خریدے گا. اور اب ہمارے ساتھی اسفر امام کی ایک رپورٹ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کیس کی سماعت کرتے ہوئے جسٹس شوکت صدیقی نے اوپن کورٹ میں آرمی چیف سے اپیل کی کہ اپنے لوگوں کو روکیں, عدلیہ میں ججز کو اپروچ کیا جا رہا ہے اور ججز کے فون ٹیپ کیے جاتے ہیں, ان کی زندگیاں محفوظ نہیں ہیں. اسلام آباد سے علی رانا کی رپورٹ اور اسفر امام کی زبانی.
اسلام آباد ہائی کورٹ میں شہریوں کی جبری گمشدگی سے متعلق کیس کی سماعت جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے کی. اس عدالت میں سماعت کے دوران پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کا نمائندہ پیش ہوا. جسٹس صدیقی نے ان سے کہا کہ آپ کے لوگ اپنی مرضی کے بینچ بنوانے کی کوشش کرتے ہیں, ان لوگوں کے کالے کرتوت سامنے آنے چاہیے, آرمی چیف کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے لوگ کیا کر رہے ہیں. عدالت نے تحریری حکم میں لکھا ہے کہ شہریوں, بزنس مین اور بااثر افراد کو اسلام آباد سے اٹھانا معمول بن چکا ہے. حساس ادارے اپنی آئینی ذمہ داری کو سمجھیں, عدلیہ, ایگزیکٹو اور دیگر اداروں میں مداخلت روکی جائے. تحریری حکم میں کہا گیا ہے کہ حساس ادارے ملک کے دفاع اور سیکیورٹی پر توجہ دیں, ریاست کے اندر ریاست کا تصور ختم کیا جائے. اگر دیگر اداروں میں مداخلت کو نہ روکا گیا تو فوج اور ریاست کے لیے یہ تباہ کن ہوگا. پاکستان بار کونسل کے سابق صدر یاسین آزاد کہتے ہیں کہ فوج کی عدالتی امور میں مداخلت کوئی نئی بات نہیں. وہ کہتے ہیں,
سر کب نہیں ہوئے, ایئر مارشل اصغر خان نے اپنے لائف فرینڈ نے جب ایک انٹرویو دیا تھا تو اس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا تھا کہ ہماری ایجنسیاں بہت زیادہ سیاست میں انوالو ہو گئی ہیں اور ایون ڈے ٹو ڈے کے جو افیئرس ہیں وہ بھی ہماری ایجنسی دیکھ رہی ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے, اس وقت جو الیکشن کی صورتحال ہے, مجھے بالکل فری اینڈ فیئر الیکشن نظر نہیں آتا. اور جو جن خدشات کا اظہار شکر صدیقی سے اپنے آرڈر میں کیا ہے, ظاہر ہے ان کے سامنے کچھ شواہد تھے تب انہوں نے اتنی ہمت کی اور چیف آف آرمی صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ اپنی ایجنسیوں کو کہیں کہ یہ معاملہ اسٹاپ کریں.
جسٹس صدیقی نے تحریری حکم میں لکھا ہے کہ آرمی چیف اس الارمنگ صورتحال کو سمجھیں اور دیگر اداروں میں اپنے لوگوں کی مداخلت کو روکیں. عدالتی حکم کی یہ کاپی آرمی چیف, DG ISI, سیکٹری دفاع اور سیکٹری داخلہ کو بھیجے گئے ہیں. جبری گمشدگیوں کے متاثرہ ایک شخص عثمان معظم जिसके दो बेटे लापता हैं, कहना है कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने कोई नई बात नहीं की। उनका कहना था कि खुद अदालत खौफ में मुब्तला है और जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी खुद इस बात का इजहार कर चुके हैं कि कहीं उन्हें भी लापता ना कर दिया जाए।
ये बात तो सही है, लेकिन आर्मी चीफ से कहना फिर क्या साधा है, बीमार हुए सब उसी अफ्तार के लौंडे से दवा लेते हैं, कैसे कि आर्मी चीफ को पता ही ना हो कि एजेंसी क्या कर रही है, बाकी वो इतने मासूम है उनको कुछ नहीं, तो फिर तो इस ओहदे पे रहने का मन नहीं। भी एक बार कह चुके हैं कि मैं लापता ना हो जाऊं।
वाज़ेह है कि 2017 में इंसानी हकूक की एक इलाकाई तंजीम ने दावा किया था कि हुकूमत पाकिस्तान मुल्क में शहरियों और सियासी कारकुनों की जबरी गुमशुदगियों के सदबाब में नाकाम रही है, जिसकी वजह से खदशा है कि मुस्तकबिल में जबरी गुमशुदगियों में कमी के बजाय इजाफा हो सकता है। बलूचिस्तान और सिंध से गुज़श्ता एक दहाई से सियासी, समाजी और अदबी कारकुनों की जबरी गुमशुदगियों के वाकयात सामने आते रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से लापता अफराद की बाजियाबी के लिए भी कमीशन बनाया गया था, जिसके पास 400 से ज़ायद दरख्वास्तें ज़ेर समात हैं। ये अफराद कोयटा, मस्तूम, खुजदार, डेरा बुकटी और दीगर इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं। असफर इमाम, उर्दू VOA, वाशिंगटन।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर, यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन। हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
एस्तोनिया उन ममालिक में से एक था जो सबसे पहले बड़े पैमाने पर साइबर हमले का निशाना बने, और बेशतर माहिरीन के मुताबिक सन 2007 में किए जाने वाले इस हमले के पसे पर्दा रूस कारफरमा था। हाल ही में एस्तोनिया ने साइबर सिक्योरिटी के हवाले से एक इजलास की मेज़बानी की। हेनरी रिजवेल की एक रिपोर्ट, बहचत चिलानी की ज़बानी।
इस इजलास के दौरान अहम बुनियादी ढांचे पर शदीद साइबर हमलों के एक सिलसिले पर गौर किया गया, जिनमें बिजली पैदा करने वाली तनसीबात और पानी साफ करने वाले प्लांट्स को भी शामिल किया गया। ये मंजरनामा हकीकी नहीं, इसे ऑपरेशन लॉक्ड शील्ड्स का नाम दिया गया और इस मशक का अहतमाम नेटो के एस्टोनिया में कोऑपरेटिव डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने किया।
इट इज अबाउट फ्रेंडली कंपटीशन, बट व्हाट मेक्स इट द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इज फर्स्ट ऑफ ऑल द नंबर ऑफ नेशंस हु आर कंट्रीब्यूटिंग टू इट। सो
नेटो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के सीम अलाटालो का कहना है कि ये एक दोस्ताना मुकाबला है, लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा, क्योंकि इसमें शरीक मुल्कों की तादाद बहुत ज्यादा है जो इस सिलसिले में अपनी माहराना कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। ये तमाम मुल्कों की तरफ से बेहतरीन सलाहियतों का इजहार है, जिनकी बुनियाद पर एक दूसरे से मजीद तआवुन किया जा सकता है। अगरचे ऑपरेशन लॉक्ड शील्ड्स एक तरबियती मशक है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी के हवाले से खतरा हकीकी है।
Everything is technology dependent and therefore everything could be hacked.
नेटो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के सीम अलाटालो का कहना है कि हर चीज का इन्हिसार टेक्नोलॉजी पर है, और यही वजह है कि इसको हदफ बनाया जा सकता है, हैक किया जा सकता है। 2015 और 2016 के मौसम सरमा में यूक्रेन के बिजली पैदा करने वाले नेटवर्क्स पर हैकिंग हमले हुए, जिनकी वजह से ये निज़ाम कई घंटों तक बंद रहा। केव ने इसके लिए रूस को मोर्दे इल्ज़ाम ठहराया, जो दुनिया भर में साइबर हमलों के बुनियादी ज़राए में से एक है। फिर वेब और सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए गलत और गुमराह कुन मालूमात फ्राहम करना एक और बड़ा मसला है, जो इस वक्त आलमी सतह पर हुकूमतों को दरपेश है। तजियाकार बेन निमो का कहना है,
On this information, Russia is hyperactive and has been for a long time. If you look at the Russian interference operation in the US,
Atlantic Council Digital Forensic Research Lab के बेन निमो का कहना है कि अगर आप अमेरिका में रूस की तरफ से की जाने वाली मुदाखलत की कार्रवाई का जायजा लेते हैं, तो जहां तक हमें मालूम है, इसका आगाज अप्रैल 2014 में हुआ और ये 2017 अक्टूबर तक जारी रही, जिसमें इत्तलात के मुताबिक 100 अफराद शामिल थे। सोशल मीडिया पर कई हज़ार अकाउंट्स इस हवाले से काम कर रहे थे। ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था, जिसे रशिया टुडे और स्पुटनिक जैसे रियासती प्रोपेगेंडे के तहत मजीद बढ़ाया गया। साइबर सिक्योरिटी के बारे में हाल ही में ख़त्म होने वाले इजलास के बारे में एक सवाल ये है कि आया नेटो के लीडरों ने इस नौयत के खतरात का मुकाबला करने के लिए काफ़ी काम किया है।
They appreciate them more than they did 2 years ago, and you can see that from the summit declaration itself. For the first time, it mentions disinformation.
Atlantic Council Digital Forensic Research Lab ke Ben Nimmo kehte hain ki 2 baras pehle ke mukable mein kahin zyada kaam hua, jaisa ki sarbrahi ijlas ke elamiye se pata chalta hai. Pehli martaba isme disinformation ya gumrah kun ittlaat ke bare mein baat ki gayi, jo is bade khatre ka ek hissa hai. سن 2014 سے نیٹو کے اجتماعی خود دفاعی کے بنیادی اصول آرٹیکل 5 کو کسی بھی رکن پر حملے کی صورت میں فعال کیا جا سکتا ہے. اس جوابی کارروائی میں پابندیاں، سائبر رد عمل، حتیٰ کہ روایتی فوج کا استعمال تک شامل ہو سکتا ہے. اگرچہ اس کا امکان بہت دور ازکار ہے، لیکن نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے خبردار کیا ہے کہ سائبر حملے روایتی فوجی حملے کی طرح تباہ کن ثابت ہو سکتے ہیں. بیجے جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
سیلاب سے بھرے غاروں کے ایک سلسلے سے ڈرامائی طور پر نکال لیے جانے کے بعد تھائی لینڈ کی ایک فٹ بال ٹیم کے 12 نوجوان کھلاڑی اور ان کے کوچ بدھ کے روز پہلی بار ملکگیر سطح پر لائیو براڈ کاسٹ میں منظر عام پر آئے. اس بارے میں یاسمین جمیل کی ایک رپورٹ.
وائلڈ بورڈ ٹیم شمالی قصبے چائنگ رائی میں اپنے اسپتال سے ڈسچارج ہونے سے قبل نامہ نگاروں کی طرف سے بھیجے گئے سوالوں کے جواب دے گی. عہدیداروں نے کہا ہے کہ 11 سے 16 سال کی عمروں کے یہ لڑکے اور ان کے کوچ ذہنی اور جسمانی طور پر ٹھیک ہیں، لیکن ڈاکٹر ابھی تک اس حوالے سے فکر مند ہیں کہ 2 ہفتے تک غار میں پھنسے رہنے کی وجہ سے کہیں وہ ایک لمبے عرصے تک کسی نفسیاتی عارضے کا شکار نہ رہیں. لڑکوں کے رشتہ دار ان کی گھر واپسی کے بعد ان کے لیے خصوصی انتظامات کر رہے ہیں. ٹیم کے ایک 13 سالہ رکن کے انکل کونکونگ کا کہنا تھا، وہ جو کچھ بھی چاہے گا ہم کریں گے. جیسا کہ ہم نے وعدہ کیا ہے کہ جب وہ باہر آئے گا تو وہ جو کچھ بھی مانگے گا ہم اسے دیں گے. اگر وہ کوئی چیز چاہے گا تو ہم اسے ایک تحفے کے طور پر خرید کر دیں گے. یہ الفاظ تھے ٹیم کے ایک 13 سالہ رکن کے انکل بینفورٹ کونکیوم کے. تھائی لینڈ اور دوسرے ملکوں کے غوطہ خوروں کی ایک ٹیم نے ان لڑکوں کو سیلابی پانیوں سے بھرے ایک غار میں 9 دن تک پھنسے رہنے کے بعد وہاں سے نکالا تھا. تھائی نیوی کا ایک سابق رکن ٹیم کی امدادی کارروائی کی تیاری کے دوران انہیں باہر لانے والے ایک راستے پر آکسیجن کے اضافی ٹینکس رکھتے ہوئے ہلاک ہو گیا تھا. اس کے پاس غار سے تیر کر باہر نکلنے کی کوشش کے دوران آکسیجن ختم ہو گئی تھی. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر نے کہا ہے کہ یورپی یونین سے برطانیہ کے اخراج پر اس قدر اختلافات ہیں کہ اس بارے میں دوبارہ ریفرنڈم ہونا چاہیے. اگرچہ برطانیہ کی سیاسی جماعتیں تجارت اور علیحدگی کے عمل کی تفصیلات پر بات چیت کر رہی ہیں، لیکن یورپی یونین کے حامی سیاستدانوں نے ریفرنڈم کی قانونی حیثیت پر سوال اٹھا دیے ہیں. ایسا الیکٹورل کمیشن کے اس بیان کے بعد ہوا ہے کہ 2016 کے ریفرنڈم کے لیے برطانیہ کے اخراج کی مہم چلانے والے گروپ نے الیکٹورل قوانین کی خلاف ورزی کی. وائس آف امریکہ کے نمائندہ سلاتی ساہوک کی رپورٹ کے ساتھ مبشر علی سیدی.
برطانوی وزیر اعظم تھریسا میں منگل کو نئے چیلنج سے بال بال بچیں جب پارلیمان نے یورپی یونین کے حامی ارکان کی اس تجویز کو مسترد کر دیا جس سے ان کی بریگزٹ حکمت عملی کو خاصا نقصان پہنچ سکتا تھا. یہ ارکان چاہتے تھے کہ اگر جنوری تک یورپی یونین سے تجارتی سمجھوتا طے نہ پا سکے تو برطانیہ یورپی کسٹمز یونین میں شامل ہو جائے، لیکن یہاں وزیر اعظم مے کی مشکلات کا خاتمہ نہیں ہوا. برطانوی الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ 2016 کے ریفرنڈم میں یورپی یونین سے اخراج کی مہم میں قوانین کی خلاف ورزیاں کی گئیں. اس سے ریفرنڈم کی حیثیت پر سوال اٹھ گئے ہیں. لیبر پارٹی کے رکن پارلیمان چوکا امنہ نے کہا،
ممبرز آف دی کیبنٹ سیٹ ان این آرگنائزیشن وچ ہیز بین فاؤنڈ ٹو،
کابینہ کے ارکان ایک ایسے ادارے میں بیٹھے جو ہماری جمہوریت کا احترام نہ کرنے میں ملوث پایا گیا. کیا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ اخراج کے حق میں چلائی گئی مہم سے متعلق جامع اور فوری تحقیقات کی ضرورت ہے، جبکہ بریگزٹ کے پورے عمل کے جائز ہونے پر سوال اٹھ گیا ہے؟ یہ تو چوکا امنہ کے الفاظ. تھریسا مے کے پیش رو ٹونی بلیئر نے اے ایف پی کو انٹرویو میں کہا کہ مستقبل قریب میں اتفاق رائے ہوتا دکھائی نہیں دیتا. میرا نہیں خیال کہ یورپی یونین سے اخراج روکنے کے لیے اکثریت موجود ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ یورپی یونین سے اخراج کے کسی طریقے کو اکثریت کی حمایت حاصل ہے. چنانچہ میرے خیال میں پارلیمان مفلوج اور معطل ہو جائے گی. آخر میں اس مسئلے کو حل کرنے کا ایک طریقہ ہی بچے گا کہ دوبارہ عوام سے رجوع کیا جائے. یہ تھے ٹونی بلیئر کے خیالات. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان کی کنزرویٹو پارٹی اس معاملے پر بری طرح تقسیم ہے، لیکن اپوزیشن لیبر پارٹی میں بھی یہی صورتحال ہے۔ اگرچہ اس کے بیشتر ارکان یورپی یونین کے حامی ہیں، لیکن اس کے سوشلسٹ لیڈر جیریمی کوربن ہچکچاہٹ کا شکار ہیں۔ ٹونی بلیئر نے کہا کہ وہ یورپی یونین سے اخراج کے شدید مخالف ہیں اور انہیں اب بھی امید ہے کہ اس فیصلے کو پلٹا جا سکتا ہے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ یورپی یونین کو بھی اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے۔
It's got a huge problem in immigration. So, you know, the issues that gave rise to Brexit and Britain are exactly...
Immigration سے متعلق مسائل بہت بڑھ گئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ برطانیہ میں جن مسائل کی وجہ سے یورپی یونین سے اخراج کی مہم چلی، یہ قطعی وہی مسائل ہیں جن سے پورے یورپ میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ لہٰذا یورپ بہت سمجھداری سے کام لیتے ہوئے اس بات کو نظر میں رکھے گا۔ یہ تھا ٹونی بلیئر کا تبصرہ۔ وزیراعظم میں دوبارہ ریفرینڈم کے مطالبات پہلے مسترد کر چکی ہیں، لیکن جیسے جیسے اس معاملے پر الجھن بڑھ رہی ہے، دوبارہ رائے دہی کے لیے آوازیں بلند ہو رہی ہیں، چاہے ریفرینڈم کا اعلان کیا جائے یا نئی حکومت کا۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
واشنگٹن ونڈو کے ساتھ میں ہوں رضی احمد رضوی۔ یہاں واشنگٹن میں ایف بی آئی نے گزشتہ اتوار کے دن ایک روسی خاتون کو اس الزام میں گرفتار کر لیا کہ اس نے امریکہ میں ماسکو کا اثر و رسوخ بڑھانے کے آپریشن کے حصے کے طور پر امریکہ کی سیاسی تنظیموں میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی۔ اس کا نام ماریا بوتینا بتایا گیا ہے اور اس کی عمر 29 سال ہے۔ ٹویٹر اکاؤنٹ پر اسے رائٹ ٹو بیئر آرمز گروپ کا بانی اور بورڈ ممبر بھی بتایا گیا ہے، جو ایک اعلیٰ روسی سرکاری عہدیدار کے خصوصی معاون کے طور پر کام کر رہی تھی۔ واشنگٹن میں ہمارے نامہ نگار مسعود فریوار نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ بوتینا پر الزامات ہیں کہ اس نے امریکہ میں روسی حکومت کے ایک ایجنٹ کے طور پر کام کیا، لیکن اس کی اطلاع اٹارنی جنرل کو نہیں دی۔ ایف بی آئی کی طرف سے جو ایفیڈیوٹ تیار کی گئی ہے، اس میں بوتینا کو ایک خفیہ روسی ایجنٹ ظاہر کیا گیا ہے، جس نے اگست 2016 میں اسٹوڈنٹ ویزا پر امریکہ میں داخل ہونے سے پہلے کئی بار یہاں کا دورہ کیا اور اس کا واشنگٹن میں قیام رہا۔ ایفیڈیوٹ میں اس روسی عہدیدار کا نام نہیں بتایا گیا جس کے لیے وہ کام کر رہی تھی، تاہم اس میں جو کچھ تحریر ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ الیگزینڈر تورشن ہیں، جو روس کے مرکزی بینک کے ڈپٹی گورنر اور روس کے صدر ولادیمیر پوتن کی یونائٹڈ رشا پارٹی کے ایک سابق سینیٹر ہیں۔ بوتینا کے وکیل رابرٹ ڈریسکال نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں اس بات سے انکار کیا گیا ہے کہ وہ رشین فیڈریشن کی ایجنٹ ہے۔ وکیل نے اسے اسٹوڈنٹ ویزا پر قیام پذیر ایک روسی شہری بتایا ہے۔ یاد رہے کہ اپریل کے مہینے میں امریکی محکمہ خزانہ نے تورشین اور 16 دوسرے اعلیٰ روسی سرکاری عہدیداروں کی اس بات پر نشاندہی کی تھی کہ وہ دنیا بھر میں بہت سی مخاصمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ تورشین پر الزام ہے کہ اس نے بوتینا کو ہدایات دیں کہ وہ امریکی سیاست پر اثر انداز ہو۔ ایفیڈیوٹ کے مطابق ان دونوں نے امریکی سیاستدانوں سے تعلقات پیدا کرنے کے لیے کاروائیاں کیں تاکہ نجی سطح پر اور جیسا کہ بوتینا نے بتایا رابطے کے لیے پس پردہ راستہ ہموار کیا جا سکے۔ ایفیڈیوٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ رابطے امریکہ کے فیصلہ ساز اداروں کے اندر اثر و نفوذ حاصل کرنے کے لیے استعمال کیے جا سکتے تھے تاکہ روسی فیڈریشن کے ایجنڈے کو آگے بڑھایا جا سکے۔ جن سیاسی تنظیموں سے تعلقات استوار کرنے کی کوشش کی گئی ان میں امریکہ کے مشہور گن لابی این آر اے بھی شامل ہے۔ الزامات کی تفصیل یہاں واشنگٹن میں محکمہ انصاف نے ہیلسنکی میں ٹرمپ اور پوتین کی سربراہی ملاقات کے فوراً بعد ہی بتائی۔ رضی احمد رضوی، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
گواٹیمالا میں حال ہی میں تقریر کرتے ہوئے امریکی نائب صدر مائک پینس نے کہا کہ امریکہ کو اپنی جنوبی سرحد پر غیر قانونی ترک وطن کے بحران کا سامنا ہے۔ تارکین وطن کی اکثریت گواٹیمالا، ہنڈراس اور ایل سلواڈور سے آ رہی ہے۔ اس سال کے آغاز سے 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ وسطی امریکہ کے ان ملکوں کو چھوڑ چکے ہیں اور انہوں نے اکثر امریکہ کی جنوبی سرحد کا خطرناک سفر اس امید پر اختیار کیا ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر داخل ہو سکیں۔ نائب صدر نے اس جانب توجہ دلائی کہ بہت سے لوگ اقتصادی مواقع کی تلاش میں یہ سفر اختیار کرتے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ گمراہ کن تصور ہوتا ہے کہ وہ امریکہ کے قوانین کو نظر انداز کر سکتے ہیں اور بغیر روک ٹوک ہمارے ملک میں داخل ہو سکتے ہیں۔ نائب صدر پینس نے اعادہ کیا کہ امریکہ بدستور قانونی ترک وطن کا خیر مقدم کرے گا۔ صرف گزشتہ برس ہی امریکہ نے 11 لاکھ قانونی تارکین وطن کا استقبال کیا، جن میں گواٹیمالا، ہنڈراس اور ایل سلواڈور کے تقریباً 50,000 قانونی تارکین وطن شامل تھے۔ لیکن جیسا کہ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر آپ کی سرحدیں نہیں ہیں تو آپ کا ملک نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی حکومت سرحدی قوانین کے نفاذ اور مقدمات کے طریقہ کار کو وسعت دے رہی ہے۔ جنوبی سرحد پر ایک نئی دیوار کی تعمیر بھی جاری ہے۔ اس کے ساتھ ہی صدر ٹرمپ نے خاندانوں کو یکجا رکھنے کے لیے اقدامات کیے ہیں، جبکہ امریکہ اپنے قوانین کے نفاذ اور سرحد کو محفوظ بنانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ نائب صدر پینس نے ایل سلواڈور، گواٹیمالا اور ہنڈراس کے لیڈروں پر زور دیا کہ وہ غیر قانونی امیگریشن کے بہاؤ کو روکنے کی خاطر اپنے حصے کی ذمہ داریاں پوری کریں اور اس کے لیے انسانوں کی تجارت کے خلاف کارروائی کریں، بدعنوانی اور مجرم ٹولوں کے تشدد کا قلع قما کریں اور اپنی سرحدوں کو مضبوط بنائیں، اقتصادی موقعوں میں اضافہ کریں اور روزگار مہیا کریں۔ نائب صدر پینس نے وسطی امریکہ کے لوگوں کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہمارے پڑوسی ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اور آپ کی قوم خوشحالی سے ہمکنار ہو۔ اگر آپ امریکہ آنا چاہتے ہیں تو قانونی طور پر آئیں یا پھر بالکل نہ آئیں۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ وہ آپ کو یا آپ کے بچوں کو قانون سے اجتناب کرتے ہوئے امریکہ لا سکتا ہے تو ان پر یقین نہ کریں۔ منشیات کے اسمگلروں اور انسانی تجارت میں ملوث لوگوں کی دکھائی ہوئی راہ پر چل کر امریکہ آنے کے لیے اپنی یا اپنے بچوں کی زندگیوں کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ امریکہ نے اپنی سرحد کو محفوظ بنانے اور اس بحران کو ختم کرنے کا تہیا کر رکھا ہے، جیسا کہ نائب صدر پینس نے توجہ دلائی کہ ہمیں معلوم ہے کہ گواٹیمالا، ہنڈراس اور ایل سلواڈور کی مدد سے ہم بالکل ایسا ہی کریں گے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پاکستان میں 7:17، بھارت میں 8:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد حسن، پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر چاند۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 اور بلٹن پیش کیے جائیں گے جنہیں آپ فیس بک لائیو پر اور ٹویٹر پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور ابھی ہمارا پروگرام نشر ہوگا جہاں رنگ۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔